نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا ايها الناس اي لوگو قد جاءتكم موعظة من ربكم بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت وشفاء لما فی الصدور یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے وہدا ورحمت للمؤمنین اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں ایک آیت ہے لیکن قرآن پاک کا خوبصورت تعارف بھی ہے یا ایہا الناس اے لوگو محسوس کریں کیا آپ کے دل تک یہ پکار گئی اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی پکار سن رہی ہوں دنیا میں کوئی پکارے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اور کوئی بڑا پکارے تو بیٹھے بیٹھے کسی منسٹر یا کسی پریزیڈنٹ کا فون آ جائے ہمارے گھر تو شاید خوشی کی وجہ سے بے ہوشی ہو جائے مجھے پکارا کہیں پتہ چل جائے کہ کسی نے میرا نام لیا ہے تو کریت کریت کے پوچھتے ہیں اچھا اور کیا کہا تھا اور کیسے کہا تھا اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکارتا ہے یا ایہا الناس یہاں غور کیجئے گا یا ایہا الذین آمنو نہیں کہا صرف ایمان والوں کو نہیں پکارا بلکہ اے لوگو کیوں کیونکہ یہ پیغام انسانیت کے نام ہے یہ رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو صرف آمنو ایمان والے ہی سن رہے ہیں کیونکہ عموماً یہ قرآن اور خاص طور اردو زبان میں سننے والے تو مومن ہی ہیں ایمان والے ہی ہیں تو پھر باقی انسانوں تک کون پہنچائے گا ہم مسلمان پہنچائیں گے قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں یا ایہا الناس سے شروع ہوتی ہیں نا وہ ہم سب کے لیے ایک حجت ہے اس بات کی کہ اس کلام کو جو ہمیں بن مانگے مل گیا ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کو بھی نہیں ملا یہ پیغام دینا ہے اور ایسی ہی آیتیں کئی کفار کے دلوں کے بند تالے کھول دیتی ہیں ایک مشہور سنگر تھے جن کو آج یوسف اسلام کے نام سے یاد رکھتے ہیں تو وہ ایسی ہی کسی آیت کو سن کے تو ان کے دل میں اسلام کی شمع پھڑکی تھی کہ یہ کتاب تو مجھے بلا رہی ہے او مین کائنڈ تو ہم نے مین کائنڈ تک پہنچانا ہے کیا کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تمہارے پاس آ گیا ایک پیغام ایک نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے قرآن کو یہاں موعظہ کہا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے موعظہ کیا ہوتا ہے لفظوں کو ساتھ ساتھ واضح کرتے ہوئے دیکھیں گے موعظہ کا لفظ واو عین زوئے سے ہے واز کا لفظ سنا ہوگا آج کل ہمارے ہاں لفظ واز معروف نہیں رہا پہلے دور میں کہیں درس ہوتا تھا لیکچر ہوتا تھا یا سپیچ تو کہتے تھے واز ہو رہا ہے واز کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی بات جس سے دل نرم ہو جائے بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی جو بہت اخلاص کے ساتھ ہو دلوں کو نرم کرنے والی بات اسی سے پھر موعظت کا لفظ ہے تو موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مائل کر دے اس سے دلوں میں رقت پیدا ہو اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو چلیے اس بات پہ آپ بھی غور کیجیے اور میں بھی کرتی ہوں کیا واقعی اس کلام کو سن کے ہمارے دلوں میں نرمی آتی ہے موعظہ ہے یہ ہمارے لیے، دلوں کو نرم کرنے والا کلام ہے۔ دل کی سختی کی وجہ سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں، ہائی کولیسٹرول کا مرض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے نا، آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ بلاک ہونے لگتی ہیں، پھر اس کے کتنے ہی طریقے ہوتے ہیں، کبھی ان کو ڈسپرین دی جاتی ہے تاکہ وہ گھول کے پئیں تاکہ بلڈ ڈائلیوٹ ہو اور دل کی نرمی کم ہو، کہیں ان کو کڑوی دوائی کھلائی جاتی ہیں، کہیں جڑی بوٹیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے دل کی سختی دور ہو۔ تو قرآن موعظہ کیسے ہے کہ دنیا کی محبت کی بیماریاں، جو بلاکیج آ چکی ہے دل میں اس کو نکال دو۔ موعظت کب ملتی ہے؟ جو اس کو توجہ سے پڑھے گا، مطلب پر غور کرے گا، اس کے لیے تو یہ نصیحت بن جائے گی۔ اسی طرح واعظ کہتے ہیں عواقب اور نتائج کی یاد دہانی کرنا، یعنی آپ کا انجام کیا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا آپ کہاں جا رہی ہیں، کل کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی یہ کتاب انسان کو اس کا اینڈ یاد کرواتی ہے، چاہے ترغیب کے ساتھ ہو یا ترغیب کے ساتھ۔ ترغیب کیا ہوتی ہے؟ رغبت کے ساتھ، کبھی جنت کی خوشیاں سنا کے، کبھی اس کی خوشخبریاں دے کے، اور کبھی جہنم کے ڈراوے دے کر۔ اسی سے لفظ پھر وائس ہے، ہمارے ہاں تو یہ لفظ کافی بدنام ہے، خاص طور پہ اردو شاعری میں، وائس، ناسخ، فلاں بڑے نصیحتیں کرتے ہیں، بڑے واعظ دیتے ہیں، لیکن وائس کون ہوتا ہے؟ طبیب، ڈاکٹر۔ ڈاکٹر بعض دفعہ مریضوں کو کس چیز سے روکتا ہے؟ جو ان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوں، کبھی کبھی کڑوی دوائی کھانے کو دیتا ہے، کبھی کبھی میٹھی گولی بھی دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کبھی کبھی رغبت سے، جنت کے شوق دلا کے، اللہ سے ملاقات کی باتیں کر کے انسانوں کو اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جہنم کے ڈراوے، روز محشر کی سختیاں، اللہ تعالی کا خوف۔ تو گویا کہ کتاب انسان کے لیے ایک چلتا پھرتا استاد ہے۔ یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ دل کے بند دروازے کو کھولو، کھٹ 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 نوک کر رہی ہے یہ کتاب، میں آئی ہوں تمہارے دلوں کو نرم کرنے۔ یہ کتاب ہی تھی کہ جس نے مکہ والوں کے دلوں کی سختیوں کو دور کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے بھرا ہوا دل لے کر آئے تھے، اور اسی کتاب کی چند آیتوں نے ان کے دل کو موم بنا دیا، پگھل گئے۔ وہ اس کتاب ہی کی آیتیں تھیں کہ جس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے دل اس طرح پگھلائے، ندامت کے آنسو آنکھوں میں آنے لگے۔ اپنے دلوں کو چیک کریں، کیا مجھے یہ کتاب موعظہ لگتی ہے؟ آپ سوچیں گے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، آئے بھی کیسے، جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دل میں نہیں جاتی، یہ حقیقت ہے۔ عربی زبان کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑنے لگتا ہے نا، تو آپ کی ساری نمازیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ کوئی مردہ زندہ ہو تو اس کی کتنی خوشی ہو، جب مردہ دل زندہ ہوتے ہیں تو پھر کتنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب کتاب کی بات سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل تو یہی میری چیز تھی، میں کہاں کھوئی بھی تھی، میں کہاں سے نصیحتیں لیتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کسی کو بھی فائدے دینے ہیں جو اس میں آپ کو بتائے، اس کے دل کو نرم کرنا ہے تو کتاب کام کرے گی۔ اگر کسی کے دل کو دنیا کی رونقوں سے ہٹا کے آخرت کی طرف لانا ہے تو یہ کتاب، دنیا کی بے رغبتی اس کتاب کے ذریعے، آخرت کا لگاؤ اس کتاب کے ذریعے شوق پیدا کرنا ہے، آخرت کی جواب دہی کا یقین دلانا ہے تو اس کتاب کو کھولنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اور موعظت کے اندر لفظ کیا چھپا ہوا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے معنی، مطلب، مفہوم سے۔ اب میں بات کر رہی ہوں اردو میں، آپ کو اردو نہ آتی ہو تو کیا آپ اتنے شوق سے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے، دل میں جاتی نہیں بات۔ آپ کوئی ایسی لینگویج کا لیکچر سنیں جو آپ کو نہیں سمجھ آتی، اب دو تین منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتے، آپ کیسٹ بند کر دیں گے، سی ڈی بند کر دیں گے کہ چھوڑو میں نہیں، کچھ اور کر لوں، اس سے تو بہتر ہے میں سو جاؤں۔ تو آج ہمیں کتاب سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہماری زبان میں نہیں، زبان میں نہیں تو سمجھنا ہے اس کو اور اس کے معنی کو۔ آپ کہیں گے کیوں، کیا ضرورت ہے، اور بھی تو بہت ساری کتابیں ہیں نا، تو پھر اس کا وہ معنی یاد کر لیں کہ انسان کو اس کا انجام یاد دلاتی ہے، میرا انجام، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں بیٹھ رہنا، جب اپنے مالک کے سامنے جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی، وہ مالک کیا پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی تم کر کے کیا آئے ہو، تو لہذا اپنے دل کے بند دروازوں کو کھولنا ہے. ساتھ ہی ایک اور خوبی اس کتاب کی سامنے آتی ہے اور وہ کیا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور. ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو اس کتاب کو پکڑتے ہوئے، یہ تو تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا ہے. شفا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، لما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے. صدور صدر کی جمع، سواد دال را، صدر کہتے ہیں سینے کو. اب دل چونکہ سینے میں ہوتا ہے تو وہی مراد ہے. اسی طرح صدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا حاکم. یہ ہمارے ہاں جو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، صدر، صدر پاکستان، یہ بھی اسی سے. جس طرح دل پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے نا، اسی طرح صدر پورے ملک کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. تو فرمایا جو تمہارے سینوں میں ہے اس کی بیماریوں کا علاج ہے، تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. آپ کہیں گے دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، انجائنا کا پین، کلسٹرول کا ہائے ہونا، ہارٹ اٹیک، نہیں، وہ تو صرف جان کے دشمن ہوتے ہیں نا. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کی دشمن ہوتی ہیں، اگر وہ بیماریاں آ جائیں تو دنیا چھن جاتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماریاں آ جائیں تو آخرت سے بھی انسان ہاتھ دھو لیتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لما فی الصدور پھر ہے کیا، کون کون سی بیماریاں ہیں. اسی طرح اس کی اگلی بیماری ہے کفر، انکار، میں نہ مانوں. پہلی بیماری کفر، مانتے ہی نہیں رب کو، ایتھیسٹ بنے بیٹھے ہیں، اپنے خدا خود ہیں، سب کو مانتے ہیں لیکن رب کو نہیں مانتے کیونکہ وہ دکھتا نہیں. انکار، اللہ کی ذات کو نہ مانا تو وہ صحیح کافر بن گئے، ڈس بلیور، اور اللہ کے حکم کو نہ مانا تو عملی کفر ہو گیا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے، اس کی بات نہیں مانتے. تو کفر، انکار کی عادت، مجھے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد شرک، اس کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ کچھ اور بھی ہیں اس کے ہیلپرز، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کسی نہ کسی صورت سے کوئی ایسا معبود بنا رکھا ہے کہ جو اللہ کے کاموں کو کرتا ہے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں، کیا میرے اندر ظاہری یا باطنی کو شرک تو نہیں ہے، کوئی روگ تو نہیں لگا ہوا میرے دل کو. اگر بیماری کی بجائے آپ روگ کا لفظ لگا لیں نا تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیے پھر تیسری چیز ہے شک، اللہ کی ذات کے بارے میں شک، عقیدے کے اندر ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی وجہ سے کفر پیدا ہوا تو نفاق پیدا ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، لالچ، خود غرضی، خود پسندی، ڈپریشن، کتنی ہی بیماریاں ہیں. یہ کتاب ایک دوا ہے لیکن فائدہ کس کو دے گی، جس کی زندگی میں کھلے گی، جس کے مرنے کے بعد کھلی اس کو فائدہ نہیں دے گی. آپ دیکھیے کہ دوا کتنی بھی اچھی ہو، بوٹل میں بس بند رہے، فائدہ ہوگا؟ آپ اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں، فائدہ ہوگا؟ اس دوا کی بوٹل کو آپ آنکھوں پہ لگائیں، فائدہ ہوگا؟ اس کو محبت سے محسوس کریں، فائدہ ہوگا؟ جسم پہ پھیریں، فائدہ ہوگا؟ نہیں. فائدہ کب ہوتا ہے؟ پہلی بات، جب دوا کو کی بوٹل کو کھولا جائے. اب سٹیپس لکھیں، ہم اس کو انشاءاللہ ٹیلی کریں گے بعد میں. یعنی کسی دوا سے فائدہ کب ہوتا ہے؟ پہلی چیز ہے دوا کی بوتل، یعنی بوٹل ہے جس میں ٹیبلٹس ہیں یا کوئی سیرپ ہے، اس کو کھولنا پڑے گا. پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کو کھانا پڑے گا. کیسے؟ ریگولر بیس پہ، ریگولرلی کھانا پڑے گا. پھر تیسری چیز ہے پنکچویلٹی، وقت پہ کھانا پڑے گا. بعض دفعہ ایک وقت کی دوا اگر مس کر دیں تو باقی کا اثر زائل ہو جاتا ہے. جو لوگ اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں ان کو اس چیز کا خوب اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہ ایسی چیزوں کو پھر کہتے ہیں کہ اب پہلی کا بھی اثر ضائع ہو گیا. پھر اگلی چیز کیا ہوتی ہے دوا سے فائدہ لینے کی؟ پرہیز. کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا. پرہیز کریں گے تو دوا فائدہ دے گی, ورنہ بعض دفعہ اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے. پھر اگلی چیز یقین. دوا کو یقین سے کھاتے ہیں نا تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. جس ڈاکٹر پہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے صحت مل جائے گی, تو الحمدللہ آپ اس کی کھاتے ہیں دوا لے کے, تو آپ کو فائدہ بھی ہونے لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی نہیں اس پہ یقین نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدہ دینے کی بجائے ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو. کبھی کسی کے کہنے پہ کسی سستے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا جو بہت کم پیسے لیتا ہے تو فائدہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ دل میں یقین نہیں. چلو یہ تو ایک ہی سب کو لال گولی دے دیتا ہے اور ایک ہی شربت سب کو دے دیتا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو یقین بہت بڑی چیز ہے, اسی سے پھر یہ چیز جو ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے. چلیے اب یہ ساری چیزوں کو لائیے آپ قرآن کے سامنے. کتاب سے فائدہ کب ہوگا؟ جب یہ کھلے گی. کتاب سے فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو ریگولر بیس پہ کریں گے. کب فائدہ ہوگا؟ جب اس کو وقت پہ پڑھیں گے. زندگی میں ایک مخصوص وقت مقرر کرنا پڑے گا, اور پڑھنے سے یا مراد صرف تلاوت نہیں, وہ پھر معزت نہیں ہوتی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے خالی بس بوٹل کو دیکھ دیکھ کے تو خوش ہوتے رہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر کچھ چیزوں کا پرہیز کریں گے, کچھ ایسی چیزیں چھٹتی جائیں گی اور یہ کتاب اثر کرتی جائے گی. اور پھر اگلی چیز یقین. جب یقین آ جائے گا کہ یہ کتاب فائدہ دیتی ہے پھر ہوگا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی کہ شفاء لما فی الصدور, یہ شفا کب ملتی ہے؟ یہ ایک لفظ ہمیں ایک چیز کی دعوت دے رہا ہے, اور وہ کیا؟ کہ قرآن کے سچے طالب بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, پھر فائدہ ہوگا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کتاب اس کو نہ صرف بیماریوں سے فائدہ دے گی بلکہ اس کی روحانی غذا بن جائے گی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس کتاب سے کیسے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کتاب زندگی کے اندر ہر موقع پہ رہنما بن جاتی ہے, راہبر بن جاتی ہے. یہ ہمارے غموں کی دوا بن جاتی ہے, تکلیفوں کی, دکھوں کی. انسان کی زندگی میں بہت سے حادثے آتے ہیں, چوٹیں پڑی ہوتی ہیں, ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں. جس کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے نا, ان چوٹوں کے وقت پہ یہ کتاب جا کے اس کو تھام لیتی ہے. کوئی بات نہیں, غم کیوں کرتے ہو. قرآن اتنے پیارے طریقے سے نصیحت کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سوچ لیں. آپ بہت دکھی تھے, پریشان تھے. دکھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا, جاتے ہوئے شوہر نے کچھ کہہ دیا, ڈانٹ گیا, اب وہ تو چلا گیا. آپ دکھی تھے, پریشان بیٹھے تھے, بیٹھے تھے کیا کروں. اب اگر آپ فارغ رہتے, سارا دن جلتے کڑتے رہتے, اس کو سنا, کبھی ڈپریشن میں چلے گئے, میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں, اگر ایسے وقت میں آپ قرآن کی کوئی ایک اچھی کیسٹ یا سی ڈی, جس کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں, ساتھ ساتھ لگا کے سننا شروع کر دیں, وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, آپ کو ضرور اس میں سے اپنی بات کا جواب مل جائے گا. یہ اتنے غموں کا علاج بن جاتی ہے بات کہ انسان سوچ نہیں سکتا. پھر اس طریقے سے زندگی کے اندر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں کہ یہ قرآن ایک بہترین دوست بن جاتا ہے. پھر یہ قرآن ماں باپ, دوستوں, ساتھیوں, عزیزوں سے زیادہ پیارا ہونے لگتا ہے. جب آپ کو یہ کتاب سمجھ آتی ہے نا تو آپ کی دوستی ہوتی ہے. آپ قرآن کھولتے ہیں تو کہیں سے آپ پڑھنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں. پھر آپ چند صفحے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ جنت کے مناظر ہیں, آپ اس میں کھو جاتے ہیں. کہیں آگے جاتے ہیں تو جہنم کے قصے ہیں. جب آپ کتاب کو بند کریں گے آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا صبح شوہر ناراض ہوا تھا یا شوہر ڈانٹ کے گیا تھا. شفاء لما فی الصدور, اس طریقے سے غموں کا علاج, اس طریقے کی باتیں. چونکہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ لوگ اپنی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں. تو کسی کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی, انسپائر کیا اس نے کہ जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, और कहने लगी कि अगर मैं इस किताब से ना जुड़ी होती तो मैं टूट जाती। और ये हकीकत है, हर एक अंदर से कुछ ना कुछ रोग लगा के बैठा हुआ है। जो चीज थामती है ना, वो किताब थामती है, जिसको हमने बंद किया हुआ है, जो मरने के बाद खुलेगी। लोग हम पे पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ते, हम पर पढ़ा जाता है, लेकिन उसका खत्म हो गया वक्त। उस वक्त इलाज का वक्त खत्म, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो अगर कोशिश करनी है तो किस बात की, कि अपनी जिंदगी में ये किताब खोलें, खुद अपने वक्त पे इसको पढ़ना चाहें। जब इस किताब को अपनी जिंदगी में खोलेंगे ना, तो खुशियां आएंगी।